بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد توقع اور تلاش یہ مومن کو ازل سے ملی ہے تلاش اللہ کی ذات عالی کی تلاش تلاش کے بعد پھر اس کی ذات سے توقع یہ مومن کو ازل سے ملی ہے چیز اللہ کی ذات کی تلاش اللہ نے اپنے آپ کو شروع دل سے خفیہ رکھا ہے میں کنز مخفی ہوں میں چھپا ہوا ایک خزانہ ہوں اللہ ظاہر نہیں ہوا اللہ نے اپنی ذات کو خفیہ رکھا اور اللہ پاک جل شانہ نے اپنے جلووں کو نمایاں کیا ہے بس اس کے ذریعے مجھے پہچان دو یہ تلاش کے مختلف بہانے رکھ دیے ہیں مجھے یہاں تلاش کرو ان موقعوں پہ تلاش کرو مراقبہ تلاش ہے اللہ جل شانہ کی ذات عالی کی تلاش کا نام مراقبہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کو خشوع اور دھیان سے سننے کا نام مراقبہ ہے اور مراقبے کا نام تلاش ہے جو بھی اللہ کی ذات کو تلاش کرے گا اللہ پاک اس کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کروں گا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جب میرا قرآن پڑھا جائے میرا کلام پڑھا جائے اس وقت توجہ کرو اور غور کرو اور توجہ اور غور کے سلے میں جو چیز میں تمہیں دوں گا وہ اپنا رحم دوں گا رمضان کی قرت اور فجر کی نماز کی قرت یہ طویل ہوتی ہیں رمضان کی قرت تراوی کے نام پہ قرآن طویل پڑھا جاتا ہے اور باقی نمازوں کے حوالے سے جو فجر کی نماز ہے اس میں قرت طویل ہوتی ہے لمبی ہوتی ہے رمضان کی برکات میں ایک برکت اس کی قرت کو غور سے سننا اللہ نے اپنی رحمت کو مشروط کر دی ہے شرط کر دی ہے کہ تم ادھر یہ کرو ادھر میں کر دوں گا تم میرے قرآن کو غور سے سنو توجہ سے سنو توجہ اور غور یہ دو کام تم کرو اور ایک کام جو میرے کرنے کا ہے وہ ہے کہ میں تمہارے اوپر اپنا رحم کر دوں گا کسی نے پوچھا میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں کہا اللہ کی رحمت سے تو گناہ سے بچے گا الا ما رحم ربی آیت ہے نا وما ابر النفس اس کا آخری حصہ ہے الا ما رحم ربی کہ نفس امارہ سے اگر تو بچنا چاہتا ہے نفس امارہ سے ایسا نفس جو تجھے گناہوں کی طرف مائل کر رہا ہے اگر تو بچنا چاہتا ہے تو اس کا حل صرف اور صرف اس کا رحم ہے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نیکی پہ اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو اس کی مدد اور اجازت کے بغیر آ نہیں سکتا اور گناہوں سے کوئی بچنا چاہتا ہے تو اس کی مدد اور اجازت کے بغیر بچ نہیں سکتا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اس کی مدد کے بغیر کوئی بچ نہیں سکتا، اس کے رحم کے بغیر کوئی آ نہیں سکتا. قرآن پاک کا سننا ایک ایسا عمل ہے روزے دار کے لیے جو اس کی مدد کے بڑھانے میں اور زیادہ عمل تیز ہو جاتا ہے. اللہ کے ساتھ اس کا جو معاملہ اور مدد ہے اس میں معاملہ اور تیز ہو جاتا ہے. قرآن ایک ایسا عمل ہے. ایک بندہ کوئی وظیفہ کر رہا اور ایک صرف قرآن پڑھ رہا، وہ وظائف اگر قرآن و سنت کے ہیں تو افضل ہیں، لیکن صرف قرآن پڑھ رہا وہ کلام الہی ہے، اور کلام الہی اس سے بڑا افضل عمل ہے. قرآن کے ذریعے اللہ کی رحمت کو تلاش کریں. ہمارے سارے کام اللہ کی رحمت سے ہوں گے اور اس کے بغیر ہو نہیں سکتے. دعا کی قبولیت کسے کہتے ہیں؟ اسے اللہ کی رحمت کا دوسرا نام دعاؤں کی قبولیت ہے. عمل کی مقبولیت اور عمل کو مقام اور کمال تک پہنچانا اللہ جل شانہ کی رحمت کے بغیر کوئی اور ہے نہیں کوئی سلسلہ اور ذریعہ. ہمارے ساتھ جو کریم نے ستاری کی ہوئی ہے، ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے، اس کی رحمت ہے. ہمارے گناہ ایک طرف رکھ کے پھر بھی اللہ رزق اپنی عطاؤں سے دے رہا، اس کی رحمت ہے. جس اللہ نے کہا کہ میری رحمت کو اگر بے قرآن تلاش کرنا ہو تو میرے قرآن کو غور سے سن لو، بس. اور توجہ کر لو میرے قرآن کے سننے میں. ہم ایک گھنٹہ تقریباً قرآن سنتے ہیں تراویح میں، ایک گھنٹہ قرآن پاک سنتے ہیں. آپ یقین جانیے ایک گھنٹہ سمجھ لیے ایک مضبوط مراقبہ ہے، بہت طاقتور مراقبہ ہے. اب عام طور پہ مراقبے کی مشق شروع کریں، مراقبے کی ایکسرسائز کریں، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ. ایک گھنٹہ مراقبہ آپ کو مل رہا ہے اللہ کی ذات کا، اس میں ذات کا مراقبہ مل رہا ہے، اور قرآن اس میں ذات کا مراقبہ ہے. کیوں؟ قرآن اللہ جل شانہ کا کلام ہے. آپ خالق کا ایک گھنٹہ مراقبہ کر رہے ہیں، مخلوق کا نہیں، خالق کا ایک گھنٹہ مراقبہ کر رہے ہیں، پورا ایک گھنٹہ. اور ایک گھنٹہ مراقبہ خالق کا کر کے آپ کے دل کے اندر جو نور آئے گا اور اس کی رحمتیں متوجہ ہوں گی اور اس کی عطائیں اور شفقتیں متوجہ ہوں گی، آپ سوچ نہیں سکتے. یہ ایک گھنٹہ کی مشق مل رہی ہے آپ کو، اس ایک گھنٹہ کی مشق کو ضائع نہ کرنا. ایک گھنٹہ کی مشق مل رہی ہے. جس مراقبے میں میرا رب فرماتا ہے کہ آؤ تم میرے قرآن کو غور اور توجہ سے سن لو، اتنا کام کرنا تمہارا کام ہے اور باقی رحم کرنا میرا کام ہے. وہ رحم میں تمہاری شفا کی شکل میں کر دوں، وہ رحم تمہاری میں غربت کو ہٹا کے تمہیں غنی کر دوں، وہ رحم تمہارے ایمان کے کمزوری ہونے کو ہٹا کے طاقتور کر دوں، وہ رحم تمہارے جسمانی بیماریاں، دکھ، تکلیفیں تمہارے گھر کے الجھنوں کی شکل میں میں تمہارا ساتھ دے دوں اور دور کر دوں تمہاری الجھنیں، اور میں رحم کر دوں. کوئی مسائل ہیں تمہاری زندگی کے، کوئی مشکلات ہیں تمہاری زندگی کے، ان سارے مسائل اور مشکلات میں میرا ساتھ آ جائے. اس کا واحد حل اللہ پاک جل شانہ نے جو بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ میرے قرآن کو غور سے سنو. امام قرآن پڑھ رہا اور ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ کون سی آیت ہے. بہترین طریقہ جو ہوتا ہے اس کا، جو قرآن امام نے اس دن پارا یا سوا پارا یا ڈیڑھ پارا پڑھنا ہے، وہ پہلے سے ترجمے کے ساتھ اگر پڑھ کے بندہ بیٹھ جائے پھر اس کے اوپر عجیب نظارے کھلتے ہیں، عجیب مدد کے انداز کھلتے ہیں، پھر اس کا مفہوم اندر انوکھے انداز سے سمجھ آتا ہے. हाँ अनोखा समझ आता। ये मैं आपको आज वजीफा बता रहा हूं, मसाइल से निकलने, मुश्किलात के हल होने, परेशानियों के दूर होने, अल्लाह जल्ल शानहु की मदद को पाने और अपनी जिंदगी की तकलीफें, दुख और रोगों को दूर करने, इन सारे मसाइल के हल के लिए अल्लाह की रहमत आ जाएगी, सारे काम बन जाएंगे। जन्नत आखिरी चीज है, उसकी सारी जिंदगी की मेहनत का आखिरी नचोड़ जन्नत है, और जन्नत भी अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं अपनी रहमत पे दूंगा। तो आखिरी चीज जन्नत थी, इसके बाद इंसान की जिंदगी का सारा सरमाया खत्म हो जाता है, और मैं जिसको चाहूंगा अपनी रहमत से जन्नत दूंगा। और ये अमल वो है कुरान के सुनने का जिसपे अल्लाह अपनी रहमत को मशरूत कर रहा है, शर्त है, ताकि तुम पर रहम किया जाए, लअल्लकुम तुरहम, ताकि तुम पर रहम किया जाए। क्या ताके से पहले क्या अमल है बोले? हाँ जी, कुरान को गौर और तवज्जो से सुनना। कुरान को गौर और तवज्जो से सुन। बारिश हुई, बारिश तो एक पतंगा दूसरे से पूछने लगा, उसने कहा सुना है कि बारिश में परवाने होते हैं, तो वो जंगल था वहां को रोशनी थी नहीं, उसने कहा मैं भी परवाना हूं। अच्छा तूने परवाने को देखा है? कहे देखा नहीं, मैं परवाना हूं। उसने कहा कैसे? कहा मैं शहर में गया था, एक जगह रोशनी थी और मैंने जाके वहां परवाने देखे, और वो जैसे शम्मा के घर दीवाने थे, परवाने थे, मस्ताने थे, मैं भी। उसने कहा तू परवाना नहीं, ये झूठ है, अगर तू परवाना होता तो शहर से वापस ही ना आता, वहीं जल जाता, लगता है तू परवाना नहीं। कुरान पाक को सुनने वाले परवाने होते हैं, उन्हें पता है इस अमल पे मेरे अल्लाह की मदद मौजूद है, इस अमल पे मेरे अल्लाह की रहमत मौजूद है, इस अमल के जरिए मेरा अल्लाह मेरा साथ देना चाहता है, और इस अमल के जरिए अल्लाह मेरे मसाइल हल करना चाहता है। अल्लाह ने कहा अच्छा ठीक है, मुश्किलात में अटका हुआ, फंसा हुआ, मसाइल में उलझा हुआ, दिल की मुरादों को पाना चाहता है, मेरा कुरान है, आप इसको गौर से सुन। इधर दूर तवज्जो करेगा फर्श पे, अर्श पे मैं तवज्जो करूंगा, और हमेशा फैसले ऊपर के ही दुनिया में होते हैं, और हमेशा फैसले ऊपर से ही दुनिया में होते हैं, जमीन वाले फैसले नहीं चला करते, इस सारी कायनात में हमेशा आसमानों वाले फैसले हो चला करता। एक नया उकदा है, एक नई बात है हमारे लिए कि अब तक कुरान सुना, फजर की नमाज पढ़ने के लिए 10-15 मिनट या 10 मिनट की किरत सुनी, और तरावी के लिए कम से कम एक घंटे की किरत सुनी, कुरान सुना, लेकिन इस जाविये को सामने रख के नहीं सुना, इस अंदाज को सामने रख के नहीं सुना कि अल्लाह पाक जल्ल शानहू का वादा है इस सुनने में, मेरे अल्लाह का वादा है इस सुनने में, इस सुनने में मेरे अल्लाह जल्ल शानहू की मदद है, और अल्लाह अपने वादों में सच्चा, अपनी मदद में सच्चा, अपने बोलों में सच्चा, और सच्चों का सच्चा। मुझे एक बंदा मिला, कहने लगे मुझे मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, तो मैंने कहा कुरान को सुन। قرآن سن, پڑھ اور سن, اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتا زیادہ سن, زیادہ نہیں سن سکتا زیادہ پڑھ. دوسرے تیسرے دن پتہ نہیں چند دنوں کے بعد میرے پاس آیا, تو کہنے لگا جی میں نے آج ساری رات قرآن سنا. کیسے؟ کہنے لگے فلاں جگہ محفل حسن قرأت تھی, میں نے وہ سنی. میں نے کہا آئندہ کبھی محفل حسن قرأت میں نہ جانا. آپ بھی حیران ہوں گے یہ کیسی بات کہہ گیا. بڑے بڑے فقہا نے کہا ہے کہ جہاں قرآن پاک دکھاوے کے لیے اور اس انداز سے پڑھا جا رہا ہو, جہاں کہ میری لائے کیسی ہے اور میری سر کیسی ہے, میرا انداز کیسے ہے, فرمایا وہاں بہت زیادہ خدشہ اس بات کا ہے کہ ریاکاری اندر ہوگی, دکھاوا اندر ہوگا, اور اس عمل کے اندر اللہ اپنی برکات کو واپس لے لیتا ہے. اور یہ میں 100% کی بات نہیں کر رہا ہوں, 100% کی بات نہیں کر رہا. جہاں میری بات دہرانا ساتھ یہ بھی ساتھ کہہ دینا, آدھا جملہ نہ کہنا کہ حکیم طارق محفل حسن قرأت سے منع کرتا ہے. میں نے نہیں منع کیا. تراویح کے نام پہ جو آپ قرآن پاک سنتے ہیں, تراویح کے نام پہ اس قرآن کے سننے کے اندر جو تاثیر اور طاقت ہوتی ہے, اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. کیا پتا محفل حسن قرأت میں کوئی قرآن پڑھ رہا اس کی نیت یہ نہ ہو, وہ اللہ کا قرآن خوبصورت انداز میں پڑھ رہا ہو, اور خوبصورت انداز میں قرآن پڑھنے کا باقاعدہ حکم ہے, باقاعدہ حکم ہے. ہمیں کسی پہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے, ہمیں اچھے گمان سے چلنا چاہیے. اللہ پاک جل شانہ نے موقع دیا ہے کہ اگر اپنے مسائل حل کرانا چاہتے ہیں تو آج کے بعد قرآن کو غور سے سنیں. اور توجہ سے سنیں. اللہ کے وعدوں پہ یقین ہو اور اللہ کی وعیدوں پہ یقین ہو. وعیدیں کیا ہیں؟ جہنم, عذاب, پکڑ, یہ وعیدیں ہیں. وعدے, دنیا کے مسائل حل کروں گا, آخرت کے مسائل حل کروں گا, یہ ملے گا, یہ ملے گا, یہ ملے گا, یہ وعدے ہیں. تو اللہ کے وعدوں پہ یقین ہو. اور اس عمل میں اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اس عمل میں قرآن کے سننے میں اللہ کا وعدہ ہے, اور بہت حسین وعدہ ہے اور طاقتور ترین وعدہ ہے. سونے والے سوتے رہے, میں نے کوشش کی, اب کہنا چھوڑ دیا, اب نہیں کہوں گا. ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ, بار بار ایک عمل کو کہنا پھر اچھا نہیں لگتا, اس لیے میں نے اب نے محسوس کیا چند دنوں سے میں نے کہنا چھوڑ دیا. اور ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ میرے حضرت رحمت اللہ علیہ کی سب سے بڑی سزا ہوتی تھی وہ کہنا چھوڑ جاتے تھے, بہت بڑی سزا ہوتی تھی. تو اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے, وعدہ, تو اللہ جل شانہ کے وعدے کے مطابق عمل کر لیں, اللہ اپنا وعدہ پورا کر دے گا. کئی لوگوں نے اپنے مشاہدات اور تجربات بیان کیے کہ ہم نے اس نیت سے قرآن کو غور سے سنا, اس نیت سے قرآن کو توجہ سے سنا, اس نیت سے قرآن کو دل کی گہرائیوں سے سنا, اس پہ اللہ پاک کی رحمت ایسی متوجہ کام بن گئے. یہ دنیا کے وعدے اللہ نے پتہ اعمال میں کیوں رکھے ہیں؟ آپ نے محسوس کیے, دنیا کے وعدے اللہ پاک نے اعمال میں رکھے اس لیے ہیں تاکہ یہ اللہ کی ذات کی طرف 100% متوجہ ہو, کیونکہ دنیا کو اللہ نے اس کی ضرورت بنا دی ہے, اس کی مجبوری بنا دی ہے, بندے کی مجبوری. اللہ نے دنیا بنا دی ہے نا, پھر اللہ نے اس کے وعدے رد کیے اور کئی واقعات ایسے ہیں کہ بندہ دنیا کی تلاش میں آیا تھا تسبیح خانے اور دنیا کی تلاش کرتے کرتے اللہ کی تلاش کو پا بیٹھا. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا رسالہ پڑھا یا درس سنا یا سنا کہ وہاں دعا ہوتی ہے, وہاں کوئی وظیفہ ملتا ہے, میں قرضے میں تھا, بیماری میں تھا, تکلیف میں تھا, دکھ میں تھا, فلاں فلاں. ایسے کرتے کرتے کہنے لگے جب درس سنا اور یہ بات سنی اور بات سنتے 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 تو کہنے لگے کہ بس. پھر وہ دنیا تو مطلوب نہ رہی اور اللہ مطلوب بن گیا اور کہنے لگے پھر اللہ نے دنیا بھی بنا دی, یعنی وہ مسائل بھی حل ہو گئے. قرآن کو اس جذبے کے ساتھ سننا کہ اس پہ مسائل کا حل اللہ نے رکھا ہے, اللہ نے وعدہ کیا ہے میرے مرنے کے بعد کے مسائل, میرے مرنے سے پہلے کے مسائل, کیونکہ اس کی راضی ہونے میں سارے مسائل کا حل ہے, بس پکی بات ہے. اس کے راضی ہونے میں ساری مشکلات کا حل ہے, پکی بات ہے. اس کے علاوہ کوئی مسائل کا حل نظر نہیں آ رہا, کوئی مشکلات کے حل کا حل نظر نہیں آ رہا. یہ ایک بہت بڑا وظیفہ ہے, یہ بہت بڑا اسم اعظم ہے. ایک ہے کہ کوئی کہہ دے یہ عمل کرو اس کی یہ تاثیر ملے گی, ایک ہے کہ خود قرآن والا کہہ دے یہ عمل کرو اس کی یہ تاثیر ملے گی. فرق نہیں ہے, اللہ کہہ دے, اللہ خود فرما دے یہ عمل کرو. کون سا عمل؟ قرآن کو غور سے سننے والا ایک عمل ہے. قرآن کو غور سے سننا ایک عمل ہے اور طاقتور عمل ہے اور ایک مضبوط ترین عمل ہے. یہ کرو تم یہ کرو گے میں یہ وہ کر دوں گا جو تمہارے بس میں نہیں ہے. اچھا قرآن کو سننا اللہ نے ہمارے بس میں رکھ دیا, ہم بے بس تو نہیں ہے نا. چاہے اپنا دھیان ایک طرف کر لیں اور چاہے اپنا دھیان دوسری طرف کر لیں, چاہے تو قرآن پاک کی طرف اپنی توجہ کر لیں, یہ ہمارے بس میں ہے. مسائل کا حل ہمارے بس میں نہیں ہے, وہ ہمارے بس میں نہیں ہے. کتنی کوششیں کرتے 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 ساری زندگی غربت کی جنگ لڑتے 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 آخر کار موت سے ہار گئے. کئی واقعات. ایک بندہ کہنے لگا میرا ایک پڑوسی تھا, میرا وہ آئیڈیل تھا, میں نے ایسا مالدار بننا ہے, ایسا گھر بنانا ہے, اس طرح بنانا ہے, اس طرح بنانا ہے. پھر پتا چلا کہ وہ مالدار کیوں ہے, کہنے لگا دن رات محنت کرتا ہے. میں نے کہا میں بھی کر لوں گا. کہنے لگے میرا 40 سال کی زندگی کا سرمایہ وہ کہاں سے کہاں نکل گیا, میں وہیں سے وہیں رہ گیا. اچھا پھر میں نے کہا شاید میری اولاد جوان ہوگی پھر وہ میرا ساتھی بن جائے گی. اولاد کے فیصلے بھی وہی تھے, چھوٹی موٹی جاب مل گئی, گھر میں کچھ بہتری خوشحالی آ گئی. ویسا تو نہ بنا, ویسا نہ بنا جیسا تھا وہ شخص, ویسا نہ بنا, ویسا نہ بن سکا. محنت کا تعلق اگر مالداری سے ہوتا تو پھر جتنے یہ غریب تھے سارے مالدار ہوتے. ہاں محنت کو لازم رکھا ہے, یہ لازم ہے کہ محنت کرنی ہے, اللہ نے محنت کو لازم رکھا ہے, لیکن محنت کے بعد فیصلے وہ اس کے ہاتھ میں. جو ہمارے بس میں نہیں, جو ہمارے بس میں نہیں, اپنی تقدیر کو بدلنا ہمارے بس میں نہیں ہے, فیصلے بدلنا ہمارے بس میں نہیں ہے, مسائل کا حل ہونا ہمارے بس میں نہیں ہے. کوشش ہے, ہو جائے ہو جائے, نہ ہو نہ ہو, یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. جو ہمارے بس میں ہے وہ تو کرے. قرآن پاک کو غور سے سننا, اس پہ توجہ کرنا ہمارے بس میں ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا اگر قرآن کو غور سے سنا جائے, توجہ کی جائے, اس کا نور حاصل ہوتا ہے. جیسے میں نے ایک پٹھان کی بات کہی تھی کہ اس کو اردو کی سمجھ نہیں آتی لیکن غور سے توجہ سے سنا اس نے, اس کا نور حاصل ہوا, اس نور کا صلہ کیا ملا, وہ شخص عمل میں آگے ہوتا تھا. ہمیں قرآن پاک اگر نہیں پڑھے ہوئے کوئی حرج نہیں, لیکن ہم اللہ کے وعدے کو پورا کر دکھائیں, ہم اللہ کے وعدے کو پورا کر دکھائیں. اور میرے اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اس عمل کو غور سے سنو, ہم اللہ کے وعدے کو پورا کر دکھائیں. کیا خیال ہے؟ ہم اللہ جل شانہ کے وعدے کو پورا کر دکھائیں, اور اللہ کا اپنے وعدے کو پورا کر دکھائے گا. زمین والے اس کا وعدہ پورا کریں, آسمان والا وعدہ پورا کرنے کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. آسمان والا اپنا وعدہ پورا کرنے کا انتظار لے کر بیٹھا ہوا ہے, اور ابھی تو کر ابھی میں کرنے کو تیار ہوں. اور ہمارے وعدے تو وعدے, وہ کیسی شان کریمی ہے, ہمارے ارادے میں بھی دائیں فرشتہ نیکی پوری لکھ دیتا ہے. اور ایسی شان کریمی ہے, نیکی کے ارادے پہ پوری نیکی, گناہ کے ارادے پہ ایک گناہ بھی نہیں, اور نیکی کی نہیں سارے نیکیاں لکھ دیں, گناہ کیا نہیں کوئی نہیں لکھا. پھر گناہ کرنے کے بعد بھی فرشتے کو انتظار کرایا جاتا ہے, ابھی توبہ کر لیں, استغفار کر لیں, لکھا ہی نہ جائے, بلکہ کاپی کالی نہ ہو بعد میں مٹانے والی کو, تو لکھا ہی نہ جائے. لکھا ہی نہ جائے. تو قرآن سنیں, قرآن سنیں. تراویح کے نام پہ آج کل قرآن سننے کا موقع مل رہا ہے, غور کریں اور توجہ کریں. اخلاص والے بعض اوقات محفل حسن قرأت میں قرآن پڑھتے ہیں, وہ سنیں. اور آج کل جو موقع ملا ہوا ہے, اور بہترین قرآن وہ ہے جو نفل میں سنا جائے, نماز میں سنا جائے. اور یہ تراویح نماز میں قرآن سننا ہے, اور جو تراویح تلاوت کے ذریعے قرآن سننا ہے اپنا, اس کے لیے سجدوں کے ذریعے قرآن سننا ہے, سجدوں کے ذریعے قرآن سننا. اور اس پہ اللہ پاک اپنا وعدہ پورا کر دے گا. ٹھیک ہے نا؟ کوئی سوال؟ کوئی سوال؟ سوال روحانی سوال کرنا, اپنی ذات کا سوال نہ کرنا, ورنہ محفل کی برکت ختم ہو جائے گی. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ بیٹھ جائیں, تشریف رکھیں. ہاں جی, کیا آواز نہیں ہے؟ ہاں ہاں, یہ علماء سے پوچھ, علماء سے پوچھ. ہاں جی, اور کوئی بتائیں سوال؟ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے سوال کیا ہے کہ بعض اوقات اپنے مرشد کے چہرے کو تصور میں دیکھیں تو جلال کی کیفیت نظر آتی ہے, دیکھ نہیں سکتا. دل میں جس چیز کی جتنی عظمت ہوتی ہے نا, اتنا اس چیز سے حاصل ہوتا ہے. علی میاں نے عجیب بات لکھی ہے, فرمانے لگے کہ جس چیز کی عظمت دل میں ہوگی, جس چیز کی بھی عظمت دل میں ہوگی, اس چیز کی خیر حاصل ہوگی, فائدہ حاصل ہوگا. اور عظمت نکل جائے گی تو بندہ اس خیر سے نکل جائے. عظمت اگر نکل جائے گی. اس لیے میں کہ جس چیز کی عظمت ہوتی ہے اس کا ماننا اتنا آسان ہوتا ہے کہ انسان ماننے کو سادہ سمجھ لیتا. مرشد کی عظمت اگر دل میں ہوگی تو ماننا آسان ہوگا. شیطان پہلے عظمت دل سے نکلواتا ہے بدگمانیوں کے ذریعے، وساوس کے ذریعے، شک کے ذریعے. پہلے عظمت دل سے نکلواتا ہے، وساوس کے ذریعے، وسوسوں کے ذریعے، شک کے ذریعے، بے یقینی کے ذریعے. مثلا ایک دکھی آدمی ہے، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جی میرا مسئلہ ہے، میں نے کہا بیٹھ جا. فوراً ایک شک ہوا، یہ تو کہتے ہیں میں دکھی لوگوں کی خدمت کرتا ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا اپنے مسئلے کو لے کر. آپ نے درے سے اس کی خبر لی اور فرمایا جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں اس وقت کیوں نہیں آتے. ایک بندے نے اپنے اوقات کو مقرر کیا ہوا ہے، ڈھیروں خطوں کا جواب دکھ کی خدمت نہیں ہے. جس ایک خط پہ رونا آئے اور جس خطوں کے بعد پھر نیندیں اڑ جائیں، سلگتے ہوئے، سسکتے ہوئے، وہ دکھ کی خدمت ہے. اچھا ایک بندہ کتا آگ کی طرف بڑھ رہا، کتے کا چھوٹا سا بچہ، سامنے آگ کا گڑھا ہے اور اس کو پکڑ کے کسی نے ایک طرف کر دیا، یہ خدمت ہے نا. اگر انسان اور انسان کا بچہ ابن آدم، جیسے میں آپ ابن آدم ہیں، اگر آگ کی طرف بڑھ رہے اور ان کو پکڑ کے ایک طرف کر دینا، یہ دکھ کی خدمت نہیں ہے؟ اس کو خدمت نہیں سمجھا جاتا؟ صبح شام یہ پورا سلسلہ ہے. اچھا رسالے کے نام پہ جو آپ حضرات کی خدمت میں ٹوٹا پھوٹا مل رہا ہے، کیا وہ دکھ کی خدمت ہے؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا میرے مسائل میں آپ توجہ فرمائیں. کبھی میں نے اس سے کہا کہ تو نے میرے مسائل بھی سنے ہیں؟ ہر دفعہ آپ نے سنا تھا، کہیں میری بھی سن لیا کر. کبھی کسی نے میرا بھی پوچھا حال؟ اعتراض تو کر دیتے ہیں بلکہ منہ میں مجھے گالیاں بھی دے دیتے ہیں. ایک بندے نے آ کے میرا گریبان پکڑ لیا کہ آپ لوگوں کو ٹائم نہیں دیتے. میں نے کہا میں دیتا ہوں. ہمارے حضرت فرماتے تھے بعض اوقات بعض لوگوں کی توقع یہ ہوتی ہے کہ پیر صاحب جائیں اور پھرو کے ہار لے کے کھڑے ہوں، جس وقت ہم فارغ ہوں پیر صاحب اس وقت موجود ہوں، حاضر ناظر ہوں، اسی وقت موجود ہوں، ہمارے گلے میں پھرو کے ہار ڈالے، پھر تو پیر صاحب ہیں. تو یہ عظمت اس وقت ختم ہوتی ہے جب دل کے اندر وساوس آئیں، بے یقینی آئے، اور دل کے اندر شک و شبہ آئے. ایک شبے کی خبر نہیں، لیکن انسان بیٹھ کے خود اپنے دل سے باتیں بنا رہا بنا رہا بنا رہا بنا رہا، اور پھر دل اس کا جواب دے رہا، خود مفتی بن دیتا ہے، خود فتوا دیتا ہے، خود مفتی بن جاتا ہے، خود فتوا دیتا ہے. عظمت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ چلتا پھرتا خول ہوتا ہے، ڈھانچہ ہوتا ہے، اس کے اندر جان نہیں ہوتی. پھر یہ سال ہر سال رہتا ہے، چلتا ہے، اور سال ہر سال چلنے کے بعد بھی یہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے. اور دوسرے پا کے چلے جاتے ہیں اللہ کی نام کی برکت سے، معاذ اللہ کے نام کی برکت سے، اور یہ ویسے رہ جاتا ہے. پھر اس پہ بھی اعتراض کرتا ہے جی وہ تو اتنا دور چلے گئے، کل کے آنے والے. میں نے ایک بندے سے عرض کیا، کئی سال اس نے مجھ پہ آ کر کار خط لکھا، بڑا تفصیلی اعتراض کا خط لکھا. میں نے اس کے جواب میں صرف دو لفظ لکھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کا نمبر جو ہے وہ 39واں 40واں ہے، اور پانے کا نمبر تو دوسرا ہے. اس دوسرے میں جو زندگی بھر کی قربانیاں ہیں وہ ذرا دیکھ لیں کہ کیا ہے. جلالی بادشاہ تھے، غصے والے تھے بہت زیادہ، اور یہاں اپنے آپ کو انہوں نے مٹایا 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 مٹایا، اور جو مٹایا جو مٹایا وہ تاریخ ساری جانتی ہے. سچ ہے تو عظمت سے ہمیشہ زندگی کا نظام بنتا ہے، اور جس کے دل میں عظمت ہوتی ہے وہ ترقی پاتا ہے.
جو عظمت کو کھو دیتا ہے وہ زندگی کے نظام سے نکل جاتا ہے, اس کو ترقی نہیں ہوتی, کامیابی نہیں ہوتی, پھر وہ انہی وسائل میں اٹکا بھٹکا رہتا ہے, پھر انہی سوچوں میں اٹکا بھٹکا رہتا ہے. ایک بندے نے اعتراض کیا کہ حکیم صاحب کا ممبر پہ لہجہ اور ہوتا ہے, جب دفتر میں ملے لہجہ اور ہوتا ہے, راستے میں ملے. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے ہم راستے میں مل رہے ہیں, آپ ہمیں کھڑے ہو جائیں ہمارا مسئلہ سنیں. میں نے کہا راستے میں تو 30-40 بندے کھڑے ہوتے ہیں, کوئی ادھر کوئی ادھر, میں کس کا سنوں؟ اگر وہیں کھڑے کھڑے ہی سننے ہیں, پھر میگزین, پھر ڈاک, پھر خط, پھر قلم, پھر تحریر, ساری خدمت ختم ہو جائے. نہیں, کہنے لگے جی آپ کا لہجے میں فرق ہوتا ہے. میں کیسے کہوں؟ یہ میرا تھرمس ہے نا, چھوٹا سا, پانی پیتا ہوں. وہ کہنے لگے جی اس میں پانی پینا بزرگوں کا شیوانی ہوتا, جو ہر چیز پہ اعتراض کرے. یہ جو پانی ہے نا, پانی اس لیے رکھتے ہیں کہ گرم نہ ہو جائے, اس میں دیتے ہیں, اس نے اس میں بھی اعتراض کیا. کہنے لگے جی آپ اچھے کپڑے پہنتے ہیں. میں کہ جدید کشتی مالدار باپ کا بیٹا ہوں, تیرے نظرانوں پہ تو نہیں پلتا میں, اللہ کا فضل ہے. میں نے اپنے باپ کو بھی زکات دے کے دیکھتا, عشر دیتے دیکھا. ان کے دادا کے پردادا کے بارے میں سنا کہ انہوں نے زکات عشر پورے دی. اگر زندگی کے نظام پہ اعتراضات پہ آ جائیں, پھر اعتراض سے دوسرا اعتراض نکلتا ہے, اور یہ شیطان انسان کو جو گراتا ہے ہمیشہ اعتراض شک اور شبہ پہ گراتا ہے, ہمیشہ اعتراض شک اور شبہ کے اندر پھر یہ لے کے چلتا ہے, چلتا ہے, چلتا ہے. یہاں تک فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد سے نکلے, ام المومنین تشریف لائیں, اندھیرے کا وقت تھا, آپ ان سے بات کر رہے تھے, سامنے سے صحابی آ رہے تھے. آپ نے اس صحابی کو بلایا, کہا کہ بھائی میری بیوی ہے. نبی تو گناہ تو گناہ, معصوم گناہ, ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا, لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ وضاحت فرمائی, کہیں یہ بندہ کہے کہ جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی عورت کے ساتھ کھڑے باتیں کر رہے ہیں. اور حدیث کا مفہوم ہے, فرمایا کہ شیطان انسان کے خون کے رگوں میں دوڑتا ہے. تو اعتراض کرنے کے ساتھ بندہ زندگی کی وہ روح اس سے چھن جاتی ہے, جو روح جو ہے یقین پہ ملتی ہے, جو روح یقین پہ ملتی ہے. ایک سوال اور کر دیں آخری. انہوں نے سوال کیا کہ مرشد کی توجہ کیسے حاصل ہوتی ہے یقین پہ. بس یقین پہ حاصل ہوتی ہے. لاہور میں مقبرہ جہانگیر ہے, لاہور میں جہانگیر بادشاہ بر صغیر کا بڑا بادشاہ تھا, اس کا مقبرہ ہے. حضرت مجدد الثانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا دور, یہ ہم عصر ہے, دور کا ہے. کئی بزرگوں نے مراقب ہوئے, بزرگوں نے مراقبہ کیا, کئی بزرگوں کے مراقبے آتے ہیں. اور کئی بڑوں سے یہ بات سنی ہے, اور میرے حضرت رحمت اللہ علیہ کا بھی مراقبہ ہے اس میں شامل, مجھے بھی ساتھ لے گئے تھے, میں نے بھی حضرت کے ساتھ بیٹھ کے مراقبہ کیا تھا. لمبی بات ہے, لجل شانہ نے اس کی بخشش کی, اور بخشش صرف اس وجہ سے کی تو اپنے شیخ سے پوچھ پوچھ کے چلتے تھے, ہر چیز پوچھ پوچھ کے چلتے تھے, اور شیخ کے حکم پہ وہی شخص تھے جنہوں نے گوالیار کی جیل کے اندر بند کیا ہوا تھا, اور جب عظمت کا پتہ چلا تو ننگے پاؤں بھاگ کے جیل سے خود رہا کیا, اور فرمایا کہ اب جو آپ فرمائیں گے ہم وہ کریں گے. تو انہوں نے پھر وہ ہندوانہ سارے طریقے ختم کروائے جو اکبر کے دور کے تھے, اکبر بادشاہ کے دور کے. یہ جہانگیر اکبر کا کیا لگتا تھا, بیٹا تھا, کیوں جی بیٹا تھا, بیٹا تھا. ظلم استبداد ظلم ستم باپ سے شروع ہوا تھا, اور بیٹے کو اللہ پاک نے ہدایت دینی تھی, بس بیٹے کو اللہ نے کہہ دیا کہ کس بندے کو تم نے جیل میں رکھا ہوا ہے. اس لیے اللہ والوں پہ بعض امتحان آتے ہیں, امتحان آتے ہیں بیماری کی شکل میں, تکلیف کی شکل میں, بادشاہوں کے ظلم و ستم کی شکل میں, کسی الزام کی شکل میں, پر وہیں بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں, یقین والے ساتھ رہتے ہیں. فرمایا کہ صرف اس وجہ سے کہ وہ پوچھ پوچھ کے چلتے تھے, پوچھ کے چلتے تھے, سمجھ آئی تو پوچھ لیا, سمجھ نہ آئی تو نہ پوچھا, نہیں. اور پھر پوچھنے کے بعد چاہے وہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے پھر مان کے چلتے تھے. بادشاہ خود مان کے چلتا تھا فقیر کی, اور وہ بادشاہ جو دبنگ بادشاہ تھا, طاقتور بادشاہ تھا, شہنشاہ ظفر کی طرح بادشاہ نہیں تھا, جو جس کی بادشاہ صرف قلعہ معلہ تک تھی, قلعے تک بادشاہ تھی, باقی انگریز کی بادشاہ تھی. وہ بادشاہ تھا جہانگیر, اور پوچھ کے چلتا تھا. اللہ پاک نے اس پہ بخشش کر دی, مان کے چلتا تھا, تو عظمت تھی تو مان کے چلتا تھا. یہ فیض ہے, کیا آپ کہتے ہیں نا شیخ کا فیض کیسے ملے, یہ فیض ہے, عظمت کے بغیر فیض نہیں ملتا. اچھا جی, اللہ پاک جل شان ہوں مجھے آپ کو خیر کا بانٹنے والا, خیر کا پانے والا بنا. سوال و جواب سے پیدا ہو رہا تو ایک سوال اور کر لیں, کس کا سنوں؟ پہلے آپ کھڑے ہوئے تھے, ہاں جو تین بندے کٹھے کھڑے ہوئے نا, جو پہلے کھڑا ہوا اس کا سن لیتے. کہتے ہیں قریب آنے سے وسوسے بہت زیادہ آپ کے بارے میں, یہاں کے بارے میں. آپ کہتے ہیں پرانی جھونپڑی بھی نہ ٹوٹے نیا محل بھی بن جائے. اب یہاں آزمائش ہے, اس آزمائش میں اپنے آپ کو مضبوط کر لیں, کام بن جائے گا. آزمائش, بعض عمل ایسے ہوتے ہیں ان کی وجہ سمجھ نہیں آتی, ان کی وجہ سمجھ نہیں آتی. حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کی محفل ہوتی تھی, اور خواجہ حسن بصری, یہ دونوں ایک ہی زمانے کے ہیں. امام ابن سیرین کے محفل میں رونا کم ہوتا تھا, ہنسنا ہنسانا تھا, اور خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ہنسنا ہنسانا تھا ہی نہیں, رونا ہی رونا تھا. یعنی ایسی باتیں چلتی رہتی تھی جس میں بندہ روتا ہی رہتا تھا. اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ, اور ابن سیرین کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ آخری ایک صحابی گزرے ہیں, انہوں نے فرمایا کہ میرا جنازہ ابن سیرین پڑھا ہے, اور اس وقت ابن سیرین جیل میں تھے. اور کس بات کی جیل میں تھے؟ کہ زیتون کا کام کرتے تھے, زیتون کے ایک مشکیزے میں سے چوہا نکلا اور انہوں نے اس کو ضائع کر دیا, تو پتہ چلا کہ وہ ضائع کر دیا, مرا ہوا چوہا تھا, گلا ہوا تھا. مسئلے کے اعتبار سے وہ زیتون قابل استعمال نہیں. فرمایا کیا پتا جو بڑا برتن تھا جس میں سے مشکیزے بھرے, کیا پتا ان میں ہو. اس نے کہا جی وہ مال تو ابھی آیا تھا. کہنے لگے میں نے تو خرید لیا, کئی لاکھ درہم کا سارا زیتون گروا دیا. ادھر بیپاری نے کہا پیسے دیں, ادھر بکتا تو پیسے ملتے, وہ تو بکا نہیں, وہ تو گر گیا. وہ قاضی کے پاس چلا گیا, قاضی نے جیل میں بھیج دیا. اب ادھر میت پڑی ہوئی ہے اور یہ جیل میں ہیں, ان سے آ کر منت کی, قاضی نے میت کو کے لیے ان کو جیل سے اجازت دی, جیل سے نکال کے میت کروا کے, اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ جیل میں چلے گئے. تو قاضی کی خدا تھی. اب یہ واقعہ سنا کے, اور واقعہ اس کے ذمن میں جو انہوں نے سوال کیا نا, کیا سوال کیا؟ وسوسے. کسی نے جا کے ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کی محفل میں کہا کہ آپ کے ہاں آتا ہوں تو وساوس آتے ہیں, ہنسنا مسکراتا بھی ہوتا ہے, دین کی بات بھی ہوتی ہے, ہنسی کی بات بھی ہوتی ہے, اور حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاں جاتا ہوں تو رونا ہی رونا ہوتا ہے, بکا ہوتا ہے. یہ دو چیزیں ہیں جو آپ کے ہاں آ کے پہلے مجھے وسوسے میں ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ہاں دنیا داری ہے, ان کے ہاں للہیت ہے, اللہ ہی اللہ ہے. تو شیخ نے کوئی جواب نہ دیا, کوئی جواب نہ دیا. نظام چلتا رہا چلتا رہا. ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے. حضرت حسن بصری بھی وقت کی زندگی کے وہ دن تھے, وصال کر گئے. خواب میں دیکھا کہ ایک سے بڑھ کے دوسرے کا مقام, اس کا مقام اس سے اونچا, پھر اس کو دیکھتے تو اس سے اونچا, پھر اس کو دیکھتے اس سے اونچا. موازنہ نہیں کر پا رہا. تو خواب میں سوال کا جواب ملا, کہنے لگے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ لوگ نہیں جاتے تھے جن کے دل کمزور تھے, ابن سیرین کے پاس وہ جاتے تھے جن کے دل کمزور تھے, یا دنیا کی نزاکتوں میں جن کے دل بھرے ہوئے تھے ابن سیرین کے پاس جاتے تھے. ہنستا مسکراتا کرا کرا کے ان کو ایسا پتہ بھی نہیں چلتا تھا, ہمارے قابل بنا دیتا تھا, ہمارا غلام بنا دیتا تھا. اس لیے ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ دل جاتے تھے دنیا کے بھرے ہوئے تھے, نازک دل ہوتے تھے, ان کو ہنسا کھلا کے ہمارے قابل بنا دیتا تھا. تو دنیا میں اسی نزاکت, دنیا کی اس سوچوں میں لگا رہا, بدگمانی میں لگا رہا, حالانکہ وہ ہمارا دوست تھا. جب انسان قریب آتا ہے بعض عمل ایسے ہوتے ہیں اس کو سمجھ نہیں آتے, بعض عمل ایسے ہوتے ہیں اس کو سمجھ نہیں آتے, لیکن اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے. ضروری نہیں ہر چیز مجھے سمجھ آئے. موبائل پکڑے ہوئے خراب ہوا ہے سمجھ نہیں آتا, اٹھا کے کسی اور کے پاس لے جاتا ہے. مشین اپنی خراب نہیں ہوتی, اینک چھوٹی سی ٹوٹی ہے, چھوٹا سا آنے کا پیچ لگنا ہے لیکن سمجھ نہیں آتا, لے جاتا ہے, سوچنے کی بات ہے. ایسے ہے ہر چیز تو سمجھ نہ آئے تو مکینک پہ اعتماد کرنا پڑتا ہے. جب روح کی دنیا سمجھ نہ آئے بجائے اس کے کہ مکینک پہ اعتماد کرے پھر شک اور بدگمانی شروع کر دیتا ہے, وسوسے نہیں, اسے نہیں اعتماد کرنا پڑتا. ہمارا فریج خراب ہے, میں نے سوچا ان سے پوچھوں گا کسی کا. اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں ان سے پوچھوں گا بھائی کوئی ایسی فریج کا کام جانتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شعبہ نہیں ہے. اب میں ایسی فریج کے اوپر بدگمانی شروع کر دوں, شک شروع کر دوں, وسوسے شروع. اللہ مجھے آپ کو خیر عطا فرمائے, وقت بہت سارا ہو گیا. کوئی ایسی فریج کا کام جانتا ہے؟ ایک اور کون جانتا ہے؟ ایک بندہ جانتا ہے. لہذا آج کے بعد پھر ایسی فریج کے اوپر آپ نے شک نہیں کرنا.
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. نستغفرك ونتوب إليك, 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 نستغفرك ونتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على النبي الكريم. آمين برحمتك يا رب.